بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 3 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں پرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 24. ایسے نہیں ہوتا نا خوش نصیب, عورت کو ڈر کر ہی رہنا پڑتا ہے. یہ اس دنیا کا اصول ہے. انسان اپنے اصول خود بناتا ہے اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. جو دنیا کے بنائے ہوئے اصول فالو کرتا ہے میرے نزدیک وہ بزدل ہے. مہانور کو اس کی بات سے صدمہ پہنچا. روشن امی کو بزدل کہہ رہی ہو؟ ہمارے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. حد تیرے کی, انہیں کیسے بزدل کہہ سکتی ہوں؟ میری جیسی بہادر بیٹی کی ماں بزدل نہیں ہو سکتی. وہ تو میری آئیڈیل ہیں, ایسی بہادر, ایسی عظیم کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا مجسمہ بنوا کر شہر کے سب سے بڑے چوک میں لگوا دوں یادگار کے طور پر. بولتے بولتے اس کی آواز نیند کے جھونکوں میں جھولنے لگی اور پھر بولتے بولتے ہی وہ گہری نیند میں سو گئی. خدا جانے خوش نصیب نے یہ بات سیریس ہو کر کہی تھی یا مذاق میں کہہ گئی تھی, مانور سمجھ نہ سکی. ویسے بھی خوش نصیب مذاق مذاق میں بہت کچھ کہہ جاتی تھی اور وہ جو کچھ سنجیدہ ہو کر کہتی تھی وہ تو اس بہت کچھ سے بھی بہت زیادہ ہی ہوتا تھا. مانور نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا. سوتے ہوئے کیسی معصوم سی لگ رہی تھی اور جاگتے میں پوری دنیا کے لیے پچھل پیری بن جاتی تھی, یعنی جس کے پیچھے پڑ جاتی پھر اس کی جان آسانی سے نہ چھوڑتی. مانور کو بے اختیار اس پر پیار آیا تو جھک کر اس کی پیشانی کو چوما, اس کا لحاف درست کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تو ماضی کے کتنے ہی لمحے نیند کی دہلیز سے جھانکنے لگے. اس کے ابو باسط احمد کا جب انتقال ہوا تو وہ 3 سال کی تھی اور خوش نصیب 3 دن کی. ابو نے بڑی محبت سے اس کا نام خوش نصیب رکھ دیا, لیکن جب ایک تیز رفتار گاڑی انہیں کچل کر نکل گئی تو دنیا نے اسے بدنصیب تصور کر لیا. لیکن مہانور کو اور روشن امی کو وہ اچھی لگتی تھی, بڑی بڑی آنکھوں اور گندمی رنگت والی گڑیاں. لیکن مہانور کی طرح اس کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں تھا, یہ بات روشن امی ہمیشہ کہتی تھی اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کی یہ بات غلط نہیں تھی. اس کی طبیعت میں بغاوت تھی, وہ لڑنے بھڑنے پر تیار رہتی, جو چیز چاہیے اسے چھین کر حاصل کر لیتی لیکن دستبردار نہ ہوتی. پتہ نہیں وہ ہر چیز کو روشن امی اور مہانور کی طرح جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیوں نہیں کر لیتی تھی. اس کا بس نہیں چلتا تھا پتھروں سے بھی بیر باندھ لے کہ اس کی مرضی کی شکل میں کیوں نہیں ڈھلتے. روشن امی کو ایک پرسکون پر آسائش زندگی فراہم کرنا اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا. بچپن میں روشن امی کو فرش پر پوچھا لگاتے ہوئے دیکھتی تو کہتی, بڑے ہو کر کام والی مائی بنوں گی تاکہ آپ کو دوبارہ پوچھا نہ لگانا پڑے. ایک بار انہوں نے بتا دیا, تمہارے ابو کے گھر پر چچا تایا نے قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کسی وکیل کا بندوبست کرے جو قبضہ چھڑوا دے. اس روز خوش نصیب میں طے کیا کہ وہ بڑی ہو کر وکیل بن جائے گی, لیکن روشن امی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. اب بڑی ہو گئی تھی لیکن نہ کام والی مائی بن سکی نہ وکیل, اور نہ ہی روشن امی کی آنکھوں کے آنسو روک پائی تھی. یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خالش تھی اور یہی دنیا سے اس کا سب سے بڑا جھگڑا. یہی سوچتے سوچتے مہانور بھی گہری نیند سو گئی. اس رات وہ تینوں بہت لیٹ واپس آئی تھیں. ٹیمی کو بوائے فرینڈ نہیں ملا تھا لیکن 2 اچھے کوٹ اور 1 لیدر جیکٹ مل گئی. فیبی کو بھی کوئی چیز پسند نہیں آئی تھی سو وہ آج کل میں دوبارہ کلارک اسٹریٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی. مفرا آتے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن آنکھیں بند کرتی تو سامنے معاویہ کا چہرہ آ جاتا اور اس کی آنکھوں کی صفاقی سے بے چین کرنے لگتی. تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی فیبی؟ ٹیمی نے اچانک پوچھا. وہ اپنا کوٹ پہن پہن کر دیکھ رہی تھی. بہت بری آنکھیں تھی اس کی. اس سے پہلے کہ فیبی کوئی جواب دیتی خود ٹیمی نے ناک چڑھا کر کہا, بری؟ فیبی کو حیرانی کا جھٹکا لگا. وہ پڑھنے کے لیے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر جا چکی تھی. مڑ کر ٹیمی کو دیکھا. اب اس نے تمہیں لفٹ نہیں کرائی تو تم اس کی برائی تو مت کرو اتنی, اچھی خاصی اٹریکٹیو آنکھیں تھی اس کی. نہیں, ٹیمی ٹھیک کہہ رہی ہے, عجیب سی آنکھیں تھی اس کی, منفرا نے کہا. مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ بے جان ہو, ٹیمی بولی. مشرقی مرد تو اپنی سحر انگیز آنکھوں کے لیے مشہور ہیں لیکن اتنی بے حساب کے تو مرے ہوئے لوگوں ہی کی ہوتی ہیں. اوہ کم آن, میں نے تو آج تک کسی مرے ہوئے انسان کی ایسی اٹریکٹیو آنکھیں نہیں دیکھی, فیبی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. پھر اس نے منفرا کی طرف دیکھ کر کہا، ٹیمی اسے بار بار یاد کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تمہیں وہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ منفرا اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ اگلی بار وہ نظر آئے نا تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تم پر کوئی سحر نہ پھونکتے۔ فیبی نے ابھی بھی شرارت سے ہی کہا تھا۔ منفرا چھت کی طرف دیکھتی ہوئی مسکراتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح 5 بجے جب بیدار ہوتی صبح کی چمکیلی کرنیں کمرے کے بند دروازے کی درز سے اندر آنا شروع ہوئی ہی تھی، خوش نصیب نے آنکھیں کھلتے ہی جھنجھوڑ کر مانور کو جگا دیا۔ تمہیں پتا ہے مانور، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نیند سے بوجھل آواز میں پوچھ رہی تھی، لحاف ابھی جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ مانور نے خواب دیدہ ذہن اور آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، چند لمحے سوچا اور بولی، ابو کی ڈیتھ، مجھے لگتا ہے ابو کی ڈیتھ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ تو ہر مسئلے کی جڑ ہے، خوش نصیب بولی، لیکن ہر مسئلے سے بڑا بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں بتاؤں وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بھی ڈھیر سارے پیسے ہوتے نا تو یہ سارے خاندان والے روشن امی کو یہ نوکرانی بنا کر نہ رکھتے، ہمارے ابو کے گھر میں رہ کر ہم پر احسان نہ جتاتے۔ میرا خیال ہے ایک اچھی عورت روشن امی جیسی ہوتی ہے، جو شوہر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے بچوں کو پالتی ہے، اس کے رشتے داروں کی باتیں سنتی ہے، ان کے لیے کھانا بناتی ہے مگر زبان سے ایک لفظ نہیں کہتی۔ لیکن میں ان کے جیسی نہیں بننا چاہتی۔ اچھے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے، دنیا انہیں جھک کر ملتی ہے جو دنیا کو اپنے جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ میں بھی یہی کروں گی، ڈھیر سارا روپیہ کماؤں گی اور ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر سے اڑاؤں گی۔ تم دیکھنا مانور، میں ایسا ہی کروں گی۔ خود کلامی کے انداز میں وہ مصمم ارادے سے بولتی ہوئی اٹھی اور چپل میں پاؤں پھنساتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ مانور ہونک سی بنی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکی، بیچاری خوش نصیب، لگتا ہے اکیڈمی بند ہونے کا اثر دماغ پر ہو گیا، تبھی تو صبح صبح بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ مانور صبح صبح افسردہ سی ہو گئی، وہ جانتا تھا وہ سو رہا ہے، پھر بھی خود کو تارکول سے اندھیرے میں کھڑا پایا تو چونک گیا، شاید وہ کوئی گہرا کنواں تھا یا تاریک سرنگ۔ پھر اسے روشنی دکھائی دی جو بصارت کو ڈگمگاتی تھی، اس نے بے ساختہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ کنارے پر پہنچ کر روشنی دھند میں بدلی اور اوس بن کر اس پر برسنے لگی۔ وہ تیزی سے بھاگا تاکہ خود کو بھیگنے سے بچا سکے، اور تب معاویہ ات شیرازی نے خود کو ایک بڑے سے لکڑی کے پھاٹک نما گیٹ کے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے سر اٹھایا اور پائن کے درختوں میں گھری اس 3 منزلہ پرشکو عمارت کو دیکھا جس پر اسرار کا سایہ سا محسوس ہوتا تھا۔ معاویہ نے ہاتھ بڑھایا تو پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا، وہ اندر آ گیا۔ عمودی پہاڑ کے سینے پر لمبی سرمئی روش بچھی تھی جو سیدھی عمارت کے مرکزی عالیشان دروازے تک جاتی تھی۔ روش کے دونوں طرف اور عمارت کے چاروں اطراف وسیع و عریض لان تھے اور پرسرار خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ روشنی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے آگے چلنے لگا، لیکن مٹے مٹے سے مناظر تھے، کچھ بھی واضح نہیں ہوتا تھا۔ وہ برامدے کی سیڑھیاں چڑھ کر پہنچا تو مرکزی دروازہ ایسا کھلا جیسے دربان اسی کے منتظر ہوں۔ وہ جھجکا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اونچی اونچی دیواریں تھیں، بڑی بڑی کھڑکیاں، بڑا سا ہال نما گول کمرہ جس کے سب اطراف سے راہداریاں نکلتی ہوئی کہیں اندر غائب ہو رہی تھیں۔ راہداریوں کے سامنے موتیوں کی لڑیوں کے پردے تھے اور ان لڑیوں کے پیچھے کا منظر تاریک اور ہیبتناک معلوم ہوتا تھا۔ سامنے آدھے دائرے کی شکل کی دو طرفہ سیڑھیاں جو نرم قالینوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، درمیان میں شاہانہ صوفے بچھے تھے۔ داہنے ہاتھ لکڑی کا بڑا سا پیانو رکھا تھا، اوپر ایک بہت بڑا فانوس تھا جو ہوا سے لرز رہا تھا اور ایک خاص طرح کا ردھم پیدا کرتا تھا۔ اچانک کوئی چیز پوری قوت سے پیانو پہ آ کر گری، ہیبت ناک شور اس کے دماغ کو جھنجھوڑنے لگا۔ اس نے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں زور سے بھینچ لی تو سکوت چھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ ایک تابوت میں قید تھا اور تابوت کی چھت دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہی تھی۔ معاویہ کا سانس گھٹنے لگا، چیخنا چاہا تو آواز نے حلق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے زور زور سے ہاتھ چلائے، کہیں سے سانس کی رمق ملے، اسے آزادی ملے، لیکن مومن پروں کے پھڑپھڑانے کی تیز تیز آواز آنے لگی۔ روشنی پوری شدت سے اس کے چہرے سے ٹکرائی، اسے یوں لگا کہ اسے نگل ہی لے گی۔ یہ ایسا خوفناک احساس تھا کہ نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون پچھلی رات سیٹ کیے گئے الارم کے تحت بج رہا تھا۔ خواب کے اثر سے نکلنے میں اسے چند منٹ لگے تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں تھا، اپنے اپارٹمنٹ کے آرام دہ بیڈ روم میں۔ یہ بروکلین ہائٹس تھا، نیو یارک کا پوش علاقہ، بس شام سے کئی سو میل دور۔ رات و رات وہ وہاں کیسے جا سکتا تھا اور تابوت میں قید ہو سکتا تھا؟ ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی تو گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے چہرہ پونچھا، اپنی بے حس آنکھوں کو نرمی سے دبایا، پھر ہاتھ بڑھا کر الارم بند کرنے کے لیے موبائل اٹھانے لگا تو بے دہانی میں موبائل کے ساتھ رکھی سرمئی جلد والی ڈائری پر ہاتھ جا لگا۔ معاویہ نے چونک کر دیکھا اور ڈائری اٹھا لی۔ سرمئی جلد پر بریل کے ہنسوں کی طرح سیاہ رنگ سے ایک نام ابھرا ہوا تھا، وسامہ طالب۔ اس نے انگوٹھے سے ابھرتے ہوئے لفظوں کو چھوتے ہوئے زیر لب نام پڑھا، ایک جھٹکے سے کمبل ہٹایا، ڈائری واپس میز پر رکھی، بستر سے نکلا، ڈائری نیچے قالین پر گر گئی۔ معاویہ نظر انداز کر کے باتھ روم میں چلا گیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کا الارم ابھی بھی مسلسل بج رہا تھا۔ کیف نے دروازے پر دستک دی، اندر سے مدھم سی ہم سنائی دی تو وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عرفات مامو اپنی ایزی چیئر پر جھول رہے تھے اور ابن خلدون کی پانچویں جلد پڑھنے میں مصروف تھے۔ کمرے میں کتابوں کے بوسیدہ پن کی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عرفات مامو نے چشمے کے اوپر سے اندر داخل ہونے والے کو دیکھا اور والہانہ استقبال کیا۔ ارے ڈاکٹر کیف، آئیے آئیے، آج تو ضرور سورج مغرب سے نکلا ہوگا، جو بڑے لوگ ہمارے کمرے میں تشریف لائے ہیں۔ کیف مسکراتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور مسافہ کرتے ہوئے بولا، میں کل بھی آیا تھا لیکن آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھے۔ میں ذرا چہل قدمی کرنے کے لیے چھت پر چلا گیا تھا، شیرو نے مجھے بتایا تھا کہ تم آئے تھے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے ملازم لڑکے کا نام لیا۔ چہل قدمی کرنے گئے تھے یا تانک جھانک کرنے کے لیے؟ بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، یعنی سنجیدگی سے شرارت کی۔ عرفات مامو نے چشمے کے اوپر سے ابرو اچکا کر اسے دوبارہ دیکھا، ہونٹ دبا کر مسکرائے۔ ان دونوں کی عمروں میں فرق تھا لیکن حصہ مزاح میں بڑی مماثلت تھی، سو دونوں کی بھی بنتی بھی خوب تھی۔ بزرگوں سے مذاق کرتے شرم نہیں آتی برخوردار؟ ارے واہ، بزرگ آس پاس کی آنٹیاں تاڑتے ہوئے نہ شرمائیں اور ہم بات کرتے ہوئے شرمائیں، کیا بات ہے آپ کی؟ کل ہی ساتھ والی نغمی آنٹی ہم نے تو شکایت کر کے گئی ہیں کہ آپ کا بھائی سارے دن منڈیر سے لٹک کر ہمارے گھر میں کنکریاں پھینکتا رہتا ہے۔ اچھا تو کیا جواب دیا آپا نے؟ امی بھی آپ کی بہن ہے، کہنے لگی صبر کرے بہن، جس گھر میں بیری ہو وہاں کنکر تو آتے ہی ہیں۔ کیا بکتے ہو، یہ کام تو میں نے جوانی میں نہ کیا تو اب کیا کروں گا۔ ارے جانے دے مامو، آپ کی جوانی کے قصے میں نے امی سے کئی بار سنے ہیں، شکیلہ خالہ کی بیٹی نے آپ کے لیے اپنی کلائی کاٹ لی تھی، سارا خاندان جانتا ہے۔ ارے وہ تو اس کی اپنی حماقت تھی، میں نے کوئی وعدے تھوڑے کیے تھے، ہمیں کیا معلوم۔ امی تو کہتی ہیں فیروز چچا کی بہن ایک رات گھر سے بھاگ کر آ گئی تھی کہ دلہن بنوں گی تو عرفات کی بنوں گی ورنہ سولی پر لٹک جاؤں گی۔ وہ دور پڑے کے رشتے داروں کے نام لے رہا تھا۔ عرفات مامو سن سن کر محظوظ ہوتے رہے۔ آپا کی باتوں پر کم دھیان دیا کرو، انہیں تو یہی لگتا تھا کہ ان کے شیر جوان بھائی کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ شیر جوان بھائی میں بھی تو کوئی نہ کوئی گٹس ہوں گے نا، وہ راہیلہ باجی والا قصہ تو مجھے بھی کچھ کچھ یاد ہے، جس کے ساتھ آپ گولا گنڈا کھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تم انسان کے بچے یا وکیپیڈیا، جس کی یادداشت سے کوئی بات ہی نہیں مٹتی؟ انہوں نے کتاب کا صفحہ پلٹ کر نشانی لگائی اور بولے، اس وقت تو تم جھولے میں ہوگے، جتنی پرانی یہ بات ہے، یعنی کوئی نہ کوئی قصہ تھا ضرور نا؟ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ وہ ہنسا۔ عرفات مامو جھیپ گئے، بھائی بہت ہی شیطان ہو تم، خوش نصیب بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے خوش نصیب؟ یہی کہ کیف جیسا خبیز ابھی تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ کیف جی بھر کے بدمزہ ہوا، انگلی سے سر کھجا کر بولا، بھائی یہ بھی اس کی محبت ہے، کیسے کامنٹ دیتی رہتی ہے، ورنہ آج کل کی دنیا میں کون کسی کی تعریف کرتا ہے. عرفات مامو اس بار بھی اپنا قہقہ روک نہیں پائے اور جی بھر کر اس کی حاضر جوابی سے محظوظ ہوئے. کیف بھی زیر اللہ مسکراتا رہا. وہ جانتا تھا اس کی مسکراہٹ کمال کی ہے. سو فیاضی سے اپنی مسکراہٹ کی کرنیں بکھیرتا رہتا. آنکھیں یوں بھی شرارت کی پوٹلی تھیں، بڑی روشن اور چمکدار. بات کرتا مسکرا کر، غصہ کرتا تو بھی مسکراتا ہی رہتا. صباحت تائی جان بتاتی تھی وہ سوتے ہوئے بھی مسکرا ہی رہا ہوتا ہے. خوش نصیب نے جب یہ سنا تو اندازہ لگایا کہ جس روز کیف مرے گا اس روز بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی. یہ شکر ہے کہ اس بات کا اظہار اس نے کیف کے سامنے بھی اسی وقت کیا جب وہ ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. جواب میں نانی کی کسی میزائل کی رفتار سے اڑتی ہوئی چپل آئی اور آ کر اس کی کمر پر لگی. کیف دل کھول کر ہنسا تھا. خوش نصیب نے اس دن کے بعد سے اپنے اس نادر خیال کا اظہار کسی کے سامنے بھی کرنا چھوڑ دیا، لیکن کیف کو اس کسی کی قسط پر نکال دیا. مجھے یاد آیا، آپ نے مجھے بلوایا کیوں تھا؟ کوئی کام تھا؟ ہاں، کل یا پرسوں جب بھی تمہیں فرصت ملے چوبرجی والی دکانوں کو کرایہ وصول کرنے چلے جانا. کچھ دنوں سے میری کمر میں درد ہے، میں نہیں جا پاؤں گا. آپ مجھے کرایے کے اندراج والی ڈائری دے دیں، یہ کام میں آج ہی کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے کل کو میں اسلام آباد چلا جاؤں. اسلام آباد کیوں؟ آج کل یونیورسٹی میں چھٹیاں چل رہی ہیں، تو ہم دوستوں نے سوچا تھوڑی بہت آؤٹنگ ہی کر لی جائے. فہد رتی گلی میں کوئی پروجیکٹ مکمل کروا رہا ہے، کب سے دعوت دے رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو اسی بہانے فہد سے بھی ملاتا ہوں. اس نے بچپن کے دوست کا نام لیا. اچھا سنو، شیرو بتا رہا تھا کل بڑا ہنگامہ ہوا. عرفات مامو نے بات چھیڑی اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. کون سے ہنگامے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو خوش نصیب نے مچایا تھا یا شاہجہان بھائی والے ہنگامے کی خبر ملی ہے آپ کو؟ خوش نصیب والی بات بتاؤ یار، شاہجہان کا قصہ پھر کبھی سنوں گا. غلطی میری ہی تھی، نہ میں خوش نصیب کو چڑھانے جاتا اور نہ ہی وہ اتنا زور سے بولتی اور نہ امی کے کان میں آواز جاتی. عرفات مامو نے ایسے سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ میرا یہی اندازہ تھا. تمہاری اماں تو بہت غصے میں ہوں گی. جی، کچھ غصہ تھا، کچھ فضیلہ چچی نے ان کے غصے کو ہوا دے دی. اور آپ دیکھیں نا، خوش نصیب کو کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی؟ تھوڑا تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا کہ امی اس کی ہونے والی سانس ہے. وہ ذرا جھنجھلا رہا تھا. عرفات مامو اس کے کانفیڈینس پر ہنسے اور اسے مذاق اڑانے والے انداز میں رشک سے دیکھا. واہ، کیا کانفیڈینس ہے! وہ تمہاری شکل دیکھنے پر راضی نہیں ہوتی اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی. مجھ سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ اس پوری دنیا میں مجھ سا باحوصلہ انسان اور کوئی ہے جو اس چمگادڑ کے نخرے برداشت کر سکے؟ وہ مسکرا رہا تھا اور جادوئی محبت اس کے چہرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی. عرفات مامو نے اس پیارے سے لڑکے کو بڑی محبت سے دیکھا. اتنی محبت کرتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں اس کو؟ کتنی بار بتاؤں، 100 دفعہ بتا چکا ہوں، وہ یقینی نہیں کرتی. تمہارا طریقہ غلط ہے. محبت کا یقین دلانا ہو تو محبت ظاہر کرنی پڑتی ہے، دل کھول کر سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا خانہ، یہاں لکھا ہے میں نے تمہارا نام. دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی. میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکوں گا یا نہیں؟ تمہیں دنیا کی ہر مشکل گھڑی سے بچاؤں گا. کسی خیال کی رو میں وہ بولتے چلے گئے. کیف نے انہیں مسکراتے ہوئے سنا اور جب وہ چپ ہوئے تو بولا، کتنا اچھا بول لیتے ہیں نا آپ، روشن چچی کے سامنے کبھی کیوں نہیں بولے؟ عرفات مامو تھم سے گئے. ایک معمولی سے جملے نے انہیں کئی سال پیچھے پہنچا دیا تھا. یہ کئی دنوں کی بات ہے کیف، اور میں ماضی میں زندگی بسر کرنے والوں کے سخت خلاف ہوں. تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، یہ ذکر مت کیا کرو میرے سامنے. کیف چپ سا ہو گیا. پھر کچھ دیر بعد بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ خوش، لیکن مجھے مت سکھائیں. جس نے محبت اور عشق سے متعلق سارا فلسفہ 8ویں کلاس میں ہی گھول کر پی لیا تھا، اس نے شرارت سے آنکھیں چمکائی. خوش نصیب میری محبت پر اعتبار کرے یا نہ کرے، ایک بات آپ لکھ کر رکھ لیں، خوش نصیب صرف میرا نصیب ہے، کسی اور کا میں سے ہونے نہیں دوں گا. جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس طرح کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ عرفات مامو نے بے ساختہ اس کے حق میں دعا کر دی. شیرو کہاں ہے؟ میں ذرا اسے چائے کے لیے کہہ کر آتا ہوں. وہ اٹھ کر باہر نکل گیا. عرفات مامو اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے اور پھر دوبارہ سے کتاب کھول لی. اس دن وہ صبح پارک جانے کی بجائے سڑکوں پر ہی پھرتا رہا. بروکلین ہائٹس پر صبح بارش کا لبادہ اوڑھ کر اتری تھی. معاویہ کبھی رک جاتا کبھی بھاگنے لگتا. اسے ٹھنڈ سے فرق پڑتا تھا نہ باریک باریک بارش کے قطروں سے. آنکھیں ہی نہیں جیسے وجود اور دل بھی بے حس ہوتا جا رہا تھا. وہ بھاگتا رہا وہ چلتا رہا لیکن اندر کا اضطراب کسی طور بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. کچھ یادیں تھیں جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. کچھ آوازیں تھیں جو مسلسل اس کے طاقوں میں بھاگتی چلی آ رہی تھیں. گزشتہ رات نظر آنے والا خواب پچھلے کئی خوابوں کی طرح اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا. کچھ آوازیں تھیں کچھ جملے تھے جو مسلسل اس کے دماغ پر ہتوڑا بن کر ضربے لگا رہے تھے. مجھے خوف آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے آس پاس ہے. اس کی موجودگی میں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سارے جسم پر چوٹیاں چل رہی ہوں. اس کی انگلیاں میری گردن پر ہوتی ہیں, میں محسوس کر سکتا ہوں. اس کے ہاتھ گندے چکچکے ہوتے ہیں, مجھے گھن آتی ہے اس کے ہاتھوں سے. میں اس کی آواز سن سکتا ہوں لیکن وہ نظر نہیں آتی. کوئی مانتا ہی نہیں کہ وہ یہیں پر ہے. مجھے بچاؤ, کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے. رحم کرو, رحم کرو, میرے حال پر رحم کرو. میں کہاں ہوں, مجھے باہر نکالو. بچاؤ, کوئی ہے؟ یہاں بہت اندھیرا ہے, مجھے اس قبر سے باہر نکالو. بچاؤ. وہ بروکلین برج سے گزرا. کورٹ اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پر دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا اور بھاگتے بھاگتے مقامی چرچ کے سامنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح ہانپنے لگا. ایک آواز, کئی جملے, خوف اور بے بسی سے اٹے ہوئے. سارے جملے گڑمڑ ہو رہے تھے. ہر آواز دوسری پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی. معاویہ کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا. اس نے زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اذیت کے شدید ترین احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے تب تک ہاتھ نہ ہٹائے جب تک ساری آوازیں دم نہ توڑ گئیں. پھر اس نے ہاتھ کانوں سے ہٹائے اور بے دم ہو کر گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا. اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہی سڑک کے کنارے بیٹھا وسامہ کی ڈائری کے پنوں میں گم ہونے لگا. وہ اتنی بار اس کی ڈائری پڑھ چکا تھا کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک ایک بات اسے یاد تھی. ایک ایک لفظ اسے ازبر تھا. خوف کے جو پل وسامہ پہ گزرے وہ معاویہ نے اس ڈائری کو پڑھتے ہوئے ہر بار اپنی ذات پہ حاوی ہوتے محسوس کیے تھے. وسامہ کی بے بسی, اس کا خوف معاویہ کو اندر سے کھرچ چکا تھا. پھر بھی ماننا پڑتا تھا. وہ رو نہیں رہا تھا لیکن اس کی بے حس آنکھوں میں نمی تھی اور سینہ سسکیوں کے زور سے بوجھل ہو رہا تھا. کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مر جائے تب بھی وسامہ کی مدد نہیں کر پائے گا. یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا, یہی سب سے بڑا اور شدید پچھتاوا. سچ تو یہ ہے کہ مرحوم باسط احمد کی خواہش نہ ہوتی تو اس کا نام کبھی بھی خوش نصیب نہ رکھا جاتا. 20 سال کی ہو چکی تھی اور ان 20 سالوں میں 20 روایتیں تھیں جو اس کی بدنصیبی سے منسوب کی جاتی تھیں. سو اتفاق چند ایک کو چھوڑ کر وہ تمام کی تمام روایتیں ایسی تھیں جنہیں سن کر رونا کم اور ہنسی زیادہ آتی تھی. 4 سال کی عمر میں اس نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر پالتو بکری کے ماتھے کو چوم لیا. خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اسی دن سے بیچاری بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا. خوش نصیب نے امرود کی شاخ پہ جھولا ڈالا. اس موسم کا سارا پھل کیڑے کھا گئے. گھر والوں کے حصے میں ایک بھی امرود نہ آیا. اس نے دادی سے برفی مانگی, دادی نے دینے سے انکار کر دیا. چند گھنٹے بعد وہی برفی کھاتے ہوئے دادی کا سامنے کا دانت ٹوٹ کر منہ سے باہر آ رہا. خالص دیسی گھی اور کھوئے سے بنی ہوئی برفی. کوئی بتائے ایسی نرم مٹھائی کھاتے ہوئے بھی کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے کیا؟ ثابت یہ ہوا کہ خوش نصیب کی بدنصیبی کا سایہ تھا یہ جو دادی کا دانت اپنے ساتھ لے گیا. وہ کچن کے پاس سے گزر جاتی تو اس کو سالن جل جاتا تھا. دلچسپ بات یہ کہ اس کے نصیب ہی نہیں زبان بھی کالی تھی, اور اتنی کالی تھی کہ جو بری بات منہ سے نکال دیتی وہ تھوڑا کم تھوڑا زیادہ کے تناسب سے پوری ضرور ہو جاتی تھی. کیف ایف ایس سی کے 2 سال اس کی منتیں کرتا رہا. پیاری خوش نصیب, بد دعا دے دو نا کہ فرحان کی کیمسٹری میں اسے 4 نمبر کم آ جائیں. اس کے 4 نمبر کم آتے تو کیف کی پوزیشن بن جاتی, لیکن خوش نصیب اتنی اچھی تھوڑا تھی کہ اتنے آرام سے اس کی بات مان لیتی. اس نے کیف کی جیب سے 2 برگر کھائے, 3 بار جوس پیا اور 1 بار مرغیوں کا دڑبا جو صاف کرنا اس کی ذمہ داری تھی
کیف سے صاف کروایا، بد دعا پھر بھی نہیں دی۔ نتیجتاً فرحان کے چار نمبر کم آنے کے بجائے آٹھ نمبر کیف سے زیادہ آ گئے۔ کیف کی سیکنڈ پوزیشن بنی، اور اس دن کے بعد سے کیف نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ خوش نصیب کی زبان کالی ہو سکتی ہے، لیکن خود خوش نصیب کو اس بات پر 100% یقین تھا۔ بچپن میں جب اسے اپنی اس کوالٹی کا علم ہوا، تب سے وہ سب بچوں کو دھمکاتی ہوئی پائی جانے لگی۔ ایک بار شاہجہان سے کہتی کہ لڈو مجھے دے دے، نہیں تو ابھی آپ گٹر میں گر جائیں گے۔ شاہجہان اس وقت 14 سال کا تو ہوگا اور وہ خود 6 سال کی۔ اس نے لڈو نہیں دیا اور گٹر میں گر گیا۔ اگلی بار سے کسی بھی بچے نے اس کا مطالبہ نہ ماننے سے توبہ کر لی، اور یوں خوش نصیب بنا ووٹنگ کے بچوں کی اس ٹولی کی لیڈر مان لی گئی۔ گھر میں بچوں کی بہتات تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم کا شاخسانہ۔ پارٹیشن کے وقت جو حویلی نما مکان خوش نصیب کے دادا فضل احمد کے حصے میں آیا تھا، انہوں نے انڈیا سے آئے ہوئے بیشتر رشتہ داروں کو وہیں ٹھہرا دیا تھا۔ اس وقت سبھی بٹوارے کا صدمہ سہ رہے تھے، دلوں میں گنجائش بھی زیادہ تھی، سو کئی افراد اسی حویلی میں سماتے چلے گئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مالی اعتبار سے مستحکم ہوتے ہی بہت سونے اپنی راہ لی، اور جنہیں ایک دوسرے سے زیادہ محبت تھی وہ یہیں رہ گئے۔ یوں دوسری سے تیسری نسل کو جو مکان منتقل ہوا، وہاں دادا جی کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی کا خاندان بھی آباد تھا، رشتے دار بھی آپس میں ہوئے، سو یوں گنجلک رشتے داریوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیواریں کھڑی کر کے پورشن الگ ضرور کیے گئے، لیکن سب بچوں کا پلے ایریا گھر کا وہ پچھلا صحن تھا جہاں دادا جی نے اپنے ہاتھوں سے آم کا درخت لگایا تھا۔ صابر احمد اور شفیق احمد مرحوم باسط احمد کے بڑے بھائی تھے۔ صباحت تائی جان صابر احمد کی بیوی اور کیف اور فہمینہ کی امی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی رامین کی شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملیشیا جا چکی تھی۔ فضیلہ چچی شفیق چچا کی نصف سے بہتر تھی اور اپنے مضبوط مالی بیک گراؤنڈ کی بنا پر خاندان کی سب سے مستحکم بہو مانی جاتی تھی۔ شفیق چچا نے ان سے شادی پسند سے کی تھی، اور دادا دادی کی زندگی میں ہی ان کی اہم حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سیام اور اسفا چھوٹی تھیں، شاہجہان اور شامیر بڑے تھے۔ فضیلہ چچی کو اپنی خوبصورتی اور مالی حیثیت کا بڑا ناز تھا، لیکن اللہ نے پہلی اولاد چھوٹے دماغ والی دے دی تو ان کا دل افسردہ ہو گیا، اور انہوں نے اسے اللہ کی آزمائش قرار دیا۔ اس وقت خوش نصیب نہیں تھی، اگر ہوتی تو یقیناً یہ مصیبت بھی اسی کی بدبختی کے کھاتے میں ڈال دی جاتی۔ عرفات مامو صباحت تائی جان کے چھوٹے بھائی اور دادا جان کی بہن کے بیٹے تھے، اور خوش نصیب کی امی یعنی روشن آرا عرفات مامو کی خالہ زاد بہن تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ انہیں صرف خالہ زاد مانتے تھے، نہ بہن مانا نہ ہی باسط احمد کی حیثیت سے بھابی تسلیم کر سکے۔ اب 48 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن ساری جوانی خاندان کی تاریخ میں رنگین داستانیں رقم کرنے والے عرفات ماموں نے شادی کا سوچا تک نہ تھا۔ شادی کیوں نہیں کی؟ یہ ایک ایسا راز تھا جس کی ٹو میں رہنا بھی اب خاندان والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ نرم گفتار اور دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک تھے، سچے اور کھرے، بات سمجھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، نصیحت ایسے کرتے کہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی۔ کیف کے وہ آئیڈیل تھے، اور ایک یہی بات تھی جس پر اس کی اور خوش نصیب کی پسند ایک دوسرے سے میل کھاتی تھی، ورنہ تو بقول نانی دونوں کا اینٹ کتے کا بیر تھا۔ خوش نصیب کے خیالات سے سارا گھر واقف تھا، کیف کے دل میں جو تھا اس سے اس کے قریبی لوگ ہی واقف تھے، باقی سب قافیہ لگاتے رہتے اور اپنے اپنے حال میں خوش رہتے۔ کیف نے بارہا اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن ہمیشہ مذاق کے پیرائے میں، ایسے جیسے محض چڑھانے کو بول رہا ہو۔ یہ نہ بھی ہوتا تو خوش نصیب اس کی بات پر کبھی اعتبار نہ کرتی، کیونکہ وہ اسے بھی خاندان کے باقی افراد کی طرح خائن سمجھتی تھی جنہوں نے اس کے بابا کے ترکے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دراصل وہ بدگمان روح تھی، ہر کسی سے متنفر ہو جاتی تھی۔ وسامہ نے دیکھا پورا چاند آئکت کے عقب میں تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یقیناً آئکت اور چاند کے حسن کا موازنہ کر کے محظوظ ہوتا، اور بلا شبہ آئکت کی خوبصورتی کو کچھ اضافی نمبر بھی دے دیتا، کیونکہ ہم نام ہونے کے باوجود پورے چاند کی خوبصورتی آئکت کے بیش بہا حسن کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ یا شاید یہ اس کی محبت تھی جو اس کی نظر میں آئکت سے بالاتر کسی کو ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ فسامہ
تم ٹھیک ہو؟
اس نے دیکھا گھبرائی ہوئی آئیکہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ کانپتا ہوا وسامہ اپنی ناکارا ٹانگ اور اس سے لپٹی بیساکی کو سیدھا کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آئیکہ نے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ اس وقت وسامہ کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔